جمعرات 9 فروری کے سیربین کے ساتھ شمال جعفری کا آداب۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے بھارت کی ریاست یو پی میں گینگ ریپ ہونے والی مسلم خواتین کے لیے انصاف مانگا ہے۔ ایک خاتون نے کہا،
5 لوگوں نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا اور مارنے کی دھمکی دی تھی کہ تو کسی کو بتائے گی تو تجھے جانتا مار ڈالیں گے، اور وہ کھلے گھوم رہے جی۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے انڈین حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ضلع مظفر نگر میں 2013 میں ہونے والے فسادات میں اجتماعی ریپ کے مجرموں کو بلا تاخیر سزائیں دے۔ احوال سنیے نازش ظفر سے۔
2013 میں مظفر نگر فسادات کے ریپ کے واقعات پر جمعرات کو دہلی میں ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ ان واقعات میں سزا تو درکنار، بعض میں تو مقدمات بھی نہیں شروع ہوئے۔ ایمنیسٹی کا کہنا ہے کہ فسادات میں ریپ کے مجرموں کو سزائیں نہ ملنے سے پوری برادری خوف کے سائے میں زندگی گزارتی ہے۔ ایک نیوز کانفرنس میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے مظفر نگر کی کم از کم 7 ریپ متاثرین کے کیسز کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان مقدمات کی سماعت میں غیر معمولی تاخیر کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ مظفر نگر کے 2013 کے فسادات میں 60 سے زیادہ مسلمان مارے گئے تھے اور ہزاروں لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا، جبکہ فسادات کے بعد متعدد خواتین کے ساتھ اجتماعی ریپ کا انکشاف ہوا تھا۔
کینیا کی ہائی کورٹ نے صومالیہ کی سرحد کے قریب موجود داداب نامی پناہ گزینوں کے کیمپ کو بند کرنے کا حکومتی حکم غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ جج نے کہا ہے کہ صومالی پناہ گزینوں کا زبردستی انخلا غیر آئینی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے کینیا کی حکومت نے گزشتہ برس یہ کیمپ بند کرنے کا اعلان کیا تھا، جہاں لاکھوں صومالی پناہ گزین رہائش پذیر ہیں۔ تاہم اقوام متحدہ کی درخواست پر 6 ماہ کے لیے اس فیصلے کو معطل کر دیا گیا تھا۔ امریکی سینٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نامزد کیے جانے والے سینیٹر جیف سیشنز کی بطور اٹرنی جنرل تصدیق کر دی ہے۔ ان کی تقرری سے متعلق سینٹ میں سماعت کے دوران ڈیموکریٹس نے جیف سیشنز کے انسانی حقوق کے حوالے سے ریکارڈ پر اعتراضات کیے تھے۔ احوال کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
سینیٹر جیف سیشن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی متنازع نامزدگیوں میں سے ایک ہیں۔ جیف سیشن محکمہ انصاف کا چارج سنبھالیں گے اور 13 امریکی اٹارنی سمیت 13,000 ملازمین ان کے نیچے کام کریں گے۔ ووٹنگ کے بعد چیمبر سے خطاب کرتے ہوئے جیف سیشنز نے تعیناتی کو اپنے لیے قابل فخر قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس دفتر کو عالی شان ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ تاہم جیف سیشنز نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ ان سے اتفاق نہیں کرتے انہیں بدنام کرنا ان کی سیاست کے لیے اچھا نہیں۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک بار پھر ہڑتال اور کرفیو کی وجہ سے عام زندگی متاثر ہو گئی ہے۔ 4 سال پہلے کشمیری نوجوان افضل گرو کو بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کی سازش کے الزام میں پھانسی دی گئی تھی۔ ان کی 4th برسی کے موقع پر علیحدگی پسندوں نے ہڑتال اور مظاہروں کی اپیل کی تھی، تاہم حکومت نے ان کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ سری نگر سے رپورٹ کر رہے ہیں ریاض مسرور۔
حکومت کا کہنا ہے کہ افضل گرو کی برسی کے موقع پر علیحدگی پسند رہنما لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں اور احتیاط کے طور پر بعض علاقوں میں سیکیورٹی پابندیاں نافذ ہیں، جبکہ اندرونی ریل سروس کو بھی معطل کیا گیا ہے۔ تاہم اس بار انٹرنیٹ یا فون رابطوں کو بند نہیں کیا گیا۔ علیحدگی پسندوں اور ان کے سینکڑوں کارکنوں کو گھروں، پولیس تھانوں یا جیلوں میں قید کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ رکن اسمبلی انجینئر رشید کو بھی کپواڑہ میں افضل گرو کے حوالے سے سیمینار کے انعقاد سے پہلے ہی گرفتار کیا گیا۔ انجینئر رشید کہتے ہیں،
ہندوستان سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ کا مقصد کوئی پورا نہیں ہوا، بلکہ افضل گرو اور مقبول بٹ مرنے کے بعد زیادہ طاقتور ہو گئے اور ان کی جو آئیڈیالوجی ہے، ان کا جو نظریہ ہے، وہ آج ہر کشمیری کے دل میں ہے۔
اس دوران ہڑتال، کرفیو اور سیکیورٹی پابندیوں کی وجہ سے معمولاتی زندگی متاثر رہے۔
شام کے شہر الباب میں ترکی کی حمایت یافتہ شامی فوج اور شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے درمیان تازہ جھڑپوں کی اطلاعات ہیں۔ گزشتہ روز شامی فوج نے مغرب میں شہر کے مضافاتی علاقے کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ گزشتہ سال موسم گرما میں شروع کیے گئے اس آپریشن کا بڑا مقصد الباب کا کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ ادھر امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے نئے سربراہ آج پہلے غیر ملکی دورے پر ترکی پہنچ رہے ہیں۔ اس دوران وہ شام کی موجودہ صورتحال اور سلامتی سے متعلق دیگر امور پر بات چیت کریں گے۔ اس سے پہلے ترکی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شام میں محفوظ علاقے قائم کرنے کی تجویز کی حمایت کی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ انکرہ امریکہ سے کرد جنگجوؤں کی حمایت ختم کرنے کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں انکشاف کیا ہے کہ بھارت اپنے جنوبی علاقے میں نیوکلیئر سٹی بنا رہا ہے، جس میں بڑی تعداد میں جوہری ہتھیار رکھے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
دفتر خارجہ کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کا جنگی جنون عروج پر ہے اور وہ بین البراعظمی بلاسٹک میزائل بھی بنا رہا ہے، جس کی وجہ سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑ رہا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ایسی صورتحال میں پاکستان کے پاس اپنے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ نفیس ذکریہ کا کہنا تھا کہ بھارت نے پاکستان کو دنیا بھر میں تنہا کرنے کی اپنے تئیں کوششیں کی، لیکن وہ اس میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہونے والی بحری مشقوں میں روس کی شمولیت اس کا واضح ثبوت ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
سیر بین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا نے ایٹمی اسلحے کا ایک خفیہ شہر بنا رکھا ہے۔ اس خبر کی تفصیل ذرا دیر بعد، پہلے چلتے ہیں آج کے بڑے موضوع کی جانب۔ انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر میں 2013 میں ہونے والے ہندو مسلم فسادات کو ریاست کی حالیہ تاریخ کا پرتشدد ترین واقعہ تصور کیا جاتا ہے۔ ان فسادات میں 42 مسلمان اور 20 ہندو ہلاک، جبکہ 50,000 کے قریب آبادی بے گھر ہو گئی تھی۔ فسادات کے دوران گینگ ریپ اور خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے متعدد واقعات رپورٹ ہوئے۔ ان واقعات کے کیسز تو درج کر لیے گئے، لیکن آج تک ملزموں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ آج انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مظفر نگر فسادات میں ہونے والے گینگ ریپ کے مجرموں کو بلا تاخیر سزائیں دے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی پریس کانفرنس کی تفصیل جانتے ہیں لکھنؤ سے بی بی سی کے نامہ نگار شکیل اختر سے۔
4 برس قبل اتر پردیش کے مظفر نگر اور شاملی اضلاع میں مذہبی فسادات کے دوران زبردست خونریزی ہوئی تھی۔ ان فسادات میں 60 سے زیادہ مسلمان مارے گئے اور ہزاروں افراد کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا تھا۔ ان فسادات کے دوران کئی خواتین کو اجتماعی ریپ کا ہدف بنایا گیا تھا۔ یہ خواتین اب بھی انصاف کے منتظر ہیں۔
ہمارے ساتھ یہ جرم ہوا، ہمیں بتا ڈر تو لگتا ہے، کھلے ہم گھوم رہے مجرم، ہم تو بس ڈرے ہی بیٹھے رہے اپنے گھر ہی، اور ہم کیا کریں، پکڑے ہی نہیں جا رہے تو کھلے گھوم رہے آزاد۔ دھمکی ملا ہے بھائی، فیصلہ فیصلہ کر لو، ہاں تمہیں مار دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ اگو یہ مجرم ہے، انہیں سزا ملا۔
کہتے ہیں مسلمانوں کو مارو اور انہیں کاٹو اور انہیں بگاؤ۔ ان سے 5 لوگوں نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا اور مارنے کی دھمکی دی تھی کہ کسی کو بتائے گی تو تجھے جانتے مار ڈالیں گے، اور وہ کھلے گھوم رہے جی، ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تو فیصلہ کر لو نہیں تم کو ماریں گے۔ ہوں گاؤں کے یہ اچھی طریقے سے ہم انہیں پہچانا ہے۔
خوفناک جنسی مظالم کے 4 برس بعد بھی زندگی مسلسل خوف میں گزر رہی ہے۔ نسیم احمد اس مقدمے میں ایک متاثرہ خاتون کی نمائندگی کرتے ہیں۔
دہشتوں سے پریشر بنا رہے ہیں لوگ، دھمکے تو ہمارے پہ حملے بھی ہو لیے، 2-3 بار حملے ہوئے، ایک بار کورٹ میں ہوا ہمارا ان کا مقابلہ، مارنے کے لیے ہوئے کہ میں پیروکار ہوں اس دنگا کا، اگر دنگا کا تو پیروکار میں نہیں رہوں گا تو پیروکار ایک نہیں ہونے کی۔ ہم تو یہ چاہیں گے نا بھائی، جس نے ظلم کیا انہیں سزا ہو۔
حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آج دلی میں ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں اجتماعی ریپ کے ملزموں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اہلکار ماریا سلیم کہتی ہیں کہ فسادات میں ریپ اور جنسی تشدد کا استعمال ایک ہتھیار کے طور پر کیا گیا تھا۔
ایک برادری کی اگر آپ عورتوں کو ٹارگیٹ کریں تو اس برادری کو آپ شرمندہ کرتے ہیں، اس پوری برادری کو۔ سو اس برادری سے بدلہ نکالنے کا سب سے آسان طریقہ ہے اس کی عورت کے ساتھ برا کام کرنا۔ تو جتنے بھی لوگوں نے ان کے ساتھ ریپ کیا وہ ان کے جان پہچان والے تھے۔
فسادات کے بعد کم از کم 7 لڑکیوں اور خواتین نے اجتماعی ریپ کی رپورٹ درج کرائی تھی، لیکن سزائیں تو ایک طرف، بعض معاملات میں فرد جرم بھی داخل نہیں کی گئی ہے۔ ماریا سلیم کہتی ہیں،
غریب عورتیں ہیں، گاؤں سے ہیں، مسلمان ہیں، ان کا کوئی دبدبہ نہیں ہے، اور جنہوں نے ان کے ساتھ برا کیا ہے یا جو ریپ کیا ہے ان کا بہت دبدبہ ہے وہاں پہ، وہ جاٹ پریواروں سے ہیں، فائنینشلی ویل آف ہیں، سب کچھ ہے۔ تو یہ ان کا کیس چلے نہیں چلے اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کچھ ایسا لگا۔ اور سالوں سال لگ گئے چارج فریم کرنے میں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ وکیل صاحب نہیں ہیں، کبھی کہتے ہیں پی او صاحب نہیں ہیں، کبھی کہتے ہیں ایک اکیوز نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں کسی نے بخار کے لیے عرضی دی ہے وہ نہیں آ سکتے۔ تو یوں کرتے 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 سالوں گزر گئے ہیں، 2 کے تو ابھی ٹرائل شروع۔
اتر پردیش میں آئندہ ماہ ایک نئی حکومت وجود میں آئے گی۔ ایمنسٹی نے ریاست کی نئی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گینگ ریپ کے واقعات کی کسی تاخیر کے بغیر گہری تفتیش کرائے اور مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا دے۔ سپریم کورٹ کی سرکردہ وکیل ورندا گروور نے اس بات پر تشویش ظاہر کی ہے کہ گینگ ریپ جیسے سنگین جرائم میں ابھی تک مجرموں کو سزا نہیں مل سکی ہے.
وہ جو سسٹم ہے وہ ان کو روکتا ہے, جو لیگل سسٹم ہے, جو اس کے سارے ڈھانچے ہیں, اور جو باہر شکتیشالی لوگ ہیں, چاہے وہ سٹیٹ میں ہو چاہے سٹیٹ کے باہر ہو, وہ ان کو ہرا رہے ہیں. عورتیں خود نہیں ہار رہی ہیں.
حقوق انسانی کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ متاثرین کو دھمکیاں دینے والوں کی تفتیش کی جائے اور انہیں گرفتار کیا جائے. بین الاقوامی تنظیم نے بھارت کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ مذہبی فسادات روکنے کے لیے ایک ایسا مؤثر قانون بنائے جس میں حقوق انسانی کے بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری کی گئی ہو اور جس میں متاثرین کی بادآباد کاری اور واپسی کی ضمانت دی گئی ہو. شکیل اختر, بی بی سی, لکھنؤ.
اتر پردیش کے جو علاقے ان فسادات کی زد میں آئے تھے وہاں سنیچر کو ووٹ ڈالے جائیں گے. ہماری ہندی سروس کی ساتھی دیویا آریا نے ان علاقوں سے تعلق رکھنے والی کچھ ایسی مسلمان لڑکیوں سے بات کی جو فسادات کے بعد اپنے گھروں کو نہیں لوٹ سکی تھی. دیویا نے ان سے پوچھا کہ ریاست میں جو بھی نئی حکومت بنے گی اس سے ان کی کیا توقعات ہیں.
نمستے.
نمستے.
میرے ساتھ 8 یوا لڑکیاں ہیں, قریباً 18-19 سال کی, اور ہم لوگ ہیں مظفر نگر کے پلڑا گاؤں میں جہاں پر یہ نئی بستی بسی ہے. یہ سب دنگا وستھاپت ہیں, 2-3 سال پہلے ہی انہوں نے یہاں پر آ کے اپنی رہائش بسائی ہے, اور اب یہ پہلی بار چناؤ میں ووٹ ڈالنے والی ہیں. ان میں سے کچھ کے کارڈ بنے ہیں, کچھ کے نہیں بنے ہیں, لیکن سب کے پاس بہت ساری باتیں ہیں اپنے نیتاؤں کو کہنے کے لیے. تو سب سے زیادہ جو بات بار بار سب نے کہی وہ تھی
شکشا. ہمارے یہاں پہ سرکاری اسکول کھلنا چاہیے جو 8ویں سے آگے. دیدی یہاں پہ کوئی 8ویں سے آگے اسکول نہیں ہے, اس لیے کہ 8ویں سے آگے تو کوئی بچوں کو پڑھاتا نہیں ہے.
8ویں سے آگے کوئی لڑکیوں کو نہیں پڑھاتے
جی.
اور 8ویں کے بعد جو اسکول ہیں وہاں پہ مفت شکشا نہیں ہے, 8ویں تک ہے.
ہاں جی, 8ویں تک ہی ہے. یہاں پہ کھل جائے 8ویں سے 12ویں تک کا, مطلب کھل جائے. دیدی
یہاں کیا لڑکیوں کو کام کرنے دیتے ہیں؟
جی یہاں کام تو کرنے دیتے ہیں, مگر جی جب کچھ کام نہیں ہوتا جی ہم چاہتے ہیں یہاں سلائی کا بھی کام ہے. سارے سلائی بنائی کڑھائی اور کمپیوٹر دوارا بھی جی کام ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سارے کام آ جائے.
اور آپ کیا کہنا چاہتی ہو
آنگن واڑی کے بارے میں؟ کہنا چاہ جی جو آنگن واڑی کھل جائے یہاں پہ.
یہاں پہ آنگن واڑی ہے کوئی ابھی؟
جی نہیں ابھی نہیں ہے.
اور آنگن واڑی کیا کرتی ہیں؟
آنگن واڑی جی جیسے ٹیکہ کرن ہو رہا ہے بچوں کو پڑھانا, اور ستو ملتا ہے بچوں کو چھوٹے چھوٹے سب کو. آج ڈلیوری ہوتی ہے یہ شاہپور اسپتال ہے سرکاری, وہاں پہ لے جاوا آسا. اس کے بارے میں
تو ابھی یہ سب نہیں ہے.
جی نہیں.
کہاں تک پڑھی ہو؟
انٹر,
مطلب 12ویں تک پوری پڑھائی کی ہے. اور اب کیا کرتی ہو؟
اب تو جی بس چل لیا ہے, کچھ نہیں کرتے.
پر چاہتی ہو کہ کچھ کرنے کو ملے, کچھ کام کرنے کو ملے. اچھا یہاں پہ جب لڑکیاں اپنی پڑھائی پوری کر لیتی ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان کو روزگار کرنے کو ملتا ہے, شادی ہو جاتی ہے؟
ان کے گھر کا کام کرتے ہیں جی, صفائی وغیرہ, کھانا وغیرہ, اپنا جھاڑو وغیرہ, پھر شادی ہو جاتی ہے.
اور لڑکوں کو کیا ملتا ہے کرنے کو 12ویں کے بعد؟
لڑکوں کو جی پڑھائی ملتی ہے, نوکری ملتی ہے, باہر کام کرتے ہیں پھر اس کے بعد.
اچھا یہ بتاؤ جلدی شادی ہونے میں کیا نقصان ہے؟
جی یہ نقصان ہے, شادی ہو ہلکی عمر میں شادی ہو جاتی ہے, پھر وہ تنگ کرتے ہیں, یہ کام نہیں آتا, یوں نہیں آتا, اس پہ کھانا نہیں بنانا آتا, یوں نہیں آتا, وہی کچھ کچھ بتا لگا ہے. پھر اپنی شادی ٹائم پہ ہوتے سب کام آنے لگتا ہے.
اس وجہ سے ان کے ماں باپ دہیج نہیں دے پاتے تو انہیں مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, پھانسی دے دیتے ہیں, انہیں جلا دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہلکی عمر میں شادی نہیں کرنی چاہیے.
تو اس کے خلاف کبھی کوئی بولتا ہے کہ دہیج نہیں دیں گے لیں گے؟
جی یہ تو کہتا نہیں کوئی, تو جب پریشان کرا تو یوں نہیں کہتے. میں باہر سنوائی
دہیج بھی دیتا ہے جی, اور پھر جب بھی مارا ہے جی.
اچھا پولیس کے پاس کمپلین کرنے میں تم لوگوں میں کوئی ہمت محسوس ہوتی ہے؟ تمہیں لگتا ہے پولیس تمہاری سنتی ہے؟
جی پولیس کچھ نہیں کر پاتی جی, سن کے بیٹھ جاتی ہے. اگر رشوت دیتے ہیں تو کرتے ہیں وہ, ورنہ کچھ نہیں کرتی.
یعنی یہاں پر شکشا, روزگار, سرکشا, پولیس کے رویے اور کام کو لے کر بہت ساری باتیں ان سب عورتوں نے رکھی ہیں, اور یہ سب آپ نے اپنا ووٹ دیتے سمے ان سبھی باتوں کو سوچیں گی. اس لیے جو سارے نیتا آج بی بی سی ہندی کا کاریکرم سن رہے ہیں وہ بھی ان سب باتوں کو سنیں اور اپنے متداتاؤں کو بتائیں کہ کب وہ ان کی یہ ساری مانگیں پوری کریں گے. ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ.
آپ نے مظفر نگر فسادات سے متاثر ہونے والی خواتین سے بی بی سی ہندی کی دیویا آریا کی گفتگو سنی. اور اب اسی موضوع پر مزید بات کرتے ہیں شبنم ہاشمی سے جو انڈیا میں انسانی حقوق کی ممتاز کارکن ہیں اور ان خواتین کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہیں.
میں نے کچھ دیر پہلے ان سے بات کی اور پوچھا کہ اب مجموعی طور پر ان ریپ وکٹمز کو انصاف دلانے کے لیے قانونی جنگ کہاں تک پہنچی ہے.
دیکھیے ابھی تو ایسا ہے کہ جو ٹوٹل صرف 7 ریپ وکٹم جو ہے کورٹ گئے تھے, اس میں ایک کی تو انتقال ہو گیا چائلڈ برتھ میں. ایک کیس کے لیے ٹرانسفر پیٹیشن ڈالا ہوا ہے ہم نے, اس کو مظفر نگر سے باہر ٹرانسفر کرنے کے لیے. اور باقی دو وکٹمز اس میں سے, کیونکہ اتنا لمبا پروسیس تھا اور اتنا لمبا چلا اور ان کے اوپر جو پریشرز تھے, اس میں دو نے جو سٹیٹمنٹس دیے تھے اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم پہچانتے ہی نہیں. اور باقی ابھی تک کوئی جو وٹنس کا جو سٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ ابھی کورٹ میں نہیں ہوا ہے باقی وکٹمز کا.
تو شبنم, 2013 میں جب دلی میں بس گینگ ریپ کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد ایک سخت قانون بنا تھا ریپس کو سزا دلانے کے لیے. اب 4 سال ہو گئے ہیں, اس کے باوجود آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ قانونی کاروائی کیوں نہیں ہو سکی؟
دیکھیے جو دلی میں جو قانون بنا دلی کے نربھیا کے بعد, اس میں ایک خاص طور سے جو امینڈمنٹ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر عورتوں کے ساتھ کمیونل وائلنس یا کاسٹ وائلنس کے دوران اگر ریپ ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت سخت اس میں پروویژنز ڈالے گئے تھے. کیونکہ یہ ایکسپیرینس ہے پچھلے کافی عرصے کا کہ جب بھی کمیونل یا کاسٹ وائلنس ہوتی ہے تو عورتوں کے جسم کو سوال کیا جاتا ہے. اور امید تھی کہ یہ خاص طور سے مظفر نگر کے کیسز میں جو اس کے بعد ہوئے کہ ان پہ یہ لگایا جائے گا, وہ دھارا لگائی جائے گی, لیکن سپریم کورٹ کے انٹروینشن کے بعد اس کو لگایا گیا. اس کے باوجود جو معاملہ ہے وہ آگے ہلا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا ایک طرح کا اپیتھی بھی نہیں ہے بلکہ کنائیونس کہا جائے گا کہ جو پورا جو لیگل جسٹس سسٹم ہے وہ جہاں سے شروع ہوتا ہے, شروع میں پولیس کے ساتھ پورا ان کا رجسٹریشن سے لے کے اور بعد میں کورٹ میں جب بیان دینے ہوتے ہیں, اس میں بھی پورا ایک اس طرح کا کنائیونس دکھائی دیتا ہے پرپیٹریٹرز کے ساتھ, جو لوگ حملہ کر رہے ہیں, جو لوگ ان کے جو پریشرز ہیں کہ وہ معاملہ وہاں تک پہنچنے ہی نہیں پاتا ہے کہ وکٹم کا سٹیٹمنٹ بھی ہو, یا ایسے حالات بنا دیے جاتے ہیں, اتنا پریشر ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ جو وکٹم ہے وہ خود ہی ڈر کے جو ہے یا تو پیچھے ہٹ جائے اور یا اتنا لمبا پروسیس ہو جائے کہ وہ تھک کے ہار جائے. تو بڑے بہت بڑے سوال ہیں یہ پورے جسٹس سسٹم پہ, اور وہ چاہے وہ ریپ وکٹمز ہوں یا جتنے بھی, خاص طور سے جب ہم مارجنلائزڈ کمیونٹیز کو دیکھتے ہیں ان کے کیسز میں تو خاص طور سے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ انسٹیٹیوشنل بائس ہے پورا, پولیس میں بھی اور جوڈیشری میں بھی, جو ان کیسز میں دکھائی دیتا ہے.
شبنم, انصاف میں یہ جو دیر ہو رہی ہے, کیا اس کے کوئی سیاسی اور مذہبی پہلو بھی ہیں؟
دیکھیے سیاسی پہلو تو ہے ہی, کیونکہ الٹیمیٹلی چاہے ہم 1984 کی بات کریں یا ہم 2002 کی بات کریں گجرات کی, دلی کی, یا ہم بات کریں مظفر نگر کی, اس میں جو پوری پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ الٹیمیٹلی جو پورا ایک ماحول دنگے کا بنایا جاتا ہے جس میں حملے ہوتے ہیں اور حملے کرائے جاتے ہیں, اس میں جو حملہ کرنے والے لوگ ہیں چاہے وہ سیکشوال وائلنس ہو یا ویسے آرسن ہو, ان کو پورا ایک سنرکشن ہوتا ہے, ان لوگوں کا پوری سپورٹ ہوتی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو گجرات کے بعد خاص طور سے ہم نے دیکھا تھا وہ بابو بجرنگی کا, تو پورا ویڈیو پہ تہلکہ نے اس کو ایکسپوز کیا تھا جہاں وہ کھلے عام کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو باہر نکالنے کے لیے کتنی بار ججز کو بدلا. تو اس طرح کا جب بلیٹنٹ لی سپورٹ ہو پولیٹیکل پارٹیز کی اور جو اوپر سے, تو پولیٹیکل انٹرفیئرنس تو ہے ہی. اگر ڈائریکٹ وہ جا کے ججز سے ڈائریکٹ نہ بھی کرے, لیکن اس کے باوجود ایک پورا ایک سر پہ ہاتھ رہتا ہے. ریلیجن کا یہ ہے کہ ریپ وکٹمز کا, جہاں تک ریپ کا سوال ہے, میں واپس گجرات جا رہی ہوں کیونکہ گجرات میں میں نے یہ بہت فیس کیا تھا اور مظفر نگر میں بھی, کہ وہاں یہ کوشش ہوتی ہے کیونکہ سرکار جو ہے وہ प्रोवाइड नहीं कर रही होती, ना रिलीफ ना रिहैबिलिटेशन, अल्टीमेटली रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, तो फिर वो कभी ऑनर के नाम पे, कभी इज्जत के नाम पे, कभी हमारी बदनामी होगी, वो ये कोशिश करती हैं कि ये केसेस जो हैं ये बहुत सामने ना आए, इनको छुपा लिया जाए, जो गुजरात में बहुत सारा हुआ था।
शबनम जी, तो इस वक्त इस मामले पर एकदम इतना शोर क्यों हो रहा है? हमें पता है कि यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है इसकी टाइमिंग पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगी?
देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज रिलीज किया, और उन्होंने ये कहा कि हमने खास तौर से ये अभी इसलिए रिलीज की है क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज कुछ मुद्दे को सुनने को तैयार होती है, अदरवाइज तो सुनती नहीं, तो इसलिए ये टाइम किया गया है ताकि सिर्फ एक नहीं, सिर्फ जो सत्ता में है वो नहीं, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो ये कहती हैं कि हम इसके खिलाफ हैं, तो वो कुछ तो प्रॉमिस करें, कुछ तो बताएं, वो कम से कम ये तो कहें कि जो भी सरकार में आएगी इन पॉलिटिकल पार्टीज में से, वो ये इंश्योर करेगी कि एक तो ये कि आगे से इस तरह के दंगे ना हो, लेकिन दूसरा ये भी कि जो रेप विक्टिम्स हैं उनकी जो पूरा जो जस्टिस प्रोसेस है उसको हम इम्प्रूव करेंगे, कम से कम ये एश्योरेंस तो दें जनता को, क्योंकि अदरवाइज तो आप अगर इलेक्शन नहीं है तो कोई सुनता ही नहीं है।
ये थी इंसानी हकूक की कारकुन शबनम हाशमी, जो कह रही थी कि जब भी कम्युनल वायलेंस होता है, औरतों के जिस्म को निशाना बनाया जाता है और बाद में हालात ऐसे बनाए जाते हैं कि विक्टिम खुद ही पीछे हट जाती हैं और इंसाफ के लिए कोशिश नहीं करती। और अब इंडिया से रुख करते हैं पाकिस्तान का, जहां खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट की एक खातून के कत्ल के खिलाफ पेशावर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हिना शाहनवाज एक गैर सरकारी इदारे में काम करती थी। पुलिस के पास दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि हिना को उनके एक रिश्तेदार ने फायरिंग करके हलाक किया। पेशावर से अजीजुल्ला खान की रिपोर्ट।
पेशावर प्रेस क्लब के सामने सिविल सोसाइटी के अराकीन ने एहतजाजी मुजाहरे में कहा है कि खवातीन पर हमलों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन इस बारे में हुकूमत और हुकूमती इदारे खामोश बैठे हैं। इस एहतजाजी मुजाहरे में सिविल सोसाइटी के रुकन कमर नसीम मौजूद थे। उन्होंने बीबीसी को बताया कि हिना शाहनवाज को सिर्फ इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि वो एक खातून थी और अपने घराने की वाहिद कफील थी।
बुनियादी तौर पर मसला वही है जो शुरू से चला आ रहा है, एक पिदरशाही माशरा है जो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि औरत जो है वो एक हाउस होल्ड को लीड भी कर सकती है, वो एक वोकल औरत के तौर पर और एक प्रोडक्टिव सिटीजन के तौर पर सामने भी आ सकती है, वो इनकार का भी हक रखती है और जायदाद में और या जो दीगर उसके हिस्से हैं वो उनके लिए अपनी आवाज़ भी उठाती है।
हिना शाहनवाज की उम्र 27 बरस थी और उन्हें 3 रोज पहले कोहाट से कोई 25 किलोमीटर दूर उस्तरजई के इलाके में फायरिंग करके कत्ल किया गया है। कोहाट पुलिस के मुताबिक हिना शाहनवाज की बहन फरहीन शाह ने इत्तला दी कि उनकी बहन एक गैर सरकारी इदारे में काम करती थी और उनके एक रिश्तेदार ने उनकी बहन को इस नौकरी करने से मना किया, जिस पर दोनों में तकरार हुई और इस दौरान उनके रिश्तेदार इश्तियाल में आ गए और उनकी बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। सिविल सोसाइटी के रुकन कमर नसीम ने कहा है कि गुज़श्ता 3 से 4 रोज में पाकिस्तान भर में 16 ख़वातीन को मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर कत्ल किया गया है।
जैकबाबाद में कल रात को एक शोहर ने अपनी 3 माह की हामला बीवी को जो है वो ज़िबा कर दी है। इसी तरीके से चारसद्दा में एक देवर ने अपनी भाभी की जो है वो इज्जत के नाम पर जान ले ली है। शांगला के अंदर गैरत के नाम पर एक कत्ल हुआ है। मानसरा में एक औरत को जो है वो जिंदा जला दिया गया है। पेशावर कैंट के अंदर एक माँ ने अपनी बेटी को किसी गैर मर्द के साथ टेलीफोन पर बात करने के जुर्म में गोली मारकर जो है वो हलाक कर दिया है। सिंध के अंदर 2 औरतों की जो है वो जान चली गई है।
सोशल मीडिया पर हिना शाहनवाज के कत्ल की मुजम्मत की जा रही है, लेकिन सरकारी सतह पर इस बारे में खामोशी है। यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी हुकूक कमीशन कायम है, लेकिन इस बारे में कोई आवाज नहीं उठाई गई। इसके अलावा गैर सरकारी इदारे जो खवातीन और बच्चों के हुकूक के हवाले से आवाज उठाने के दावे करते हैं, इस बारे में खामोश है। हिना शाहनवाज ने पिशावर में एमफिल किया था। उनके वालिद 2 साल पहले कैंसर से हलाक हो गए थे। उनके भाई को कत्ल किया गया था। हिना शाहनवाज भाभी और उनके बच्चों के अलावा बहन और उनके बच्चों की वाहिद कफील थी। हिना शाहनवाज के कत्ल के हवाले से कोहाट पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खानदान के 5 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ایک غیر سرکاری تنظیم سے وابستہ سول سوسائٹی کی رکن طاہرہ کلیم نے بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک حیران کن بات ہے کہ ہمارا معاشرہ بے حسی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔
ایک سوسائٹی میں ایک عام مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے کہ عورتوں کا گھر سے نکلنا یا ان کا کام کرنا جو ہے یا فیملی کی کفالت کرنا اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ گھر سے نکلتی بھی ہیں اور کسی کو اچھا نہیں بھی لگتا تو بھی ان کے لیے کوئی پروٹیکشن میکینزم نہیں ہے، ہمارے اداروں کے پاس کوئی ایسا حفاظتی نظام نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنے گھر سے نکل کے جائے اور وہ کام کی جگہوں تک پہنچے۔
پشاور کے داؤدزئی کے علاقے میں چند روز پہلے دو خواتین کی لاشیں ملی تھیں جبکہ شانگلہ میں دو بچوں کی ماں کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
انڈیا میں ایٹمی اسلحے کے شہر سے متعلق خبر اور پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب کی تفصیلات بھی سیربین کا حصہ ہیں جو آپ سن سکیں گے کچھ دیر بعد۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے وکٹ کیپر سرفراز احمد کو ون ڈے کرکٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا ہے۔ پی سی بی کے چیئرمین شہریار خان کا کہنا ہے کہ اظہر علی نے پاکستان کی ون ڈے ٹیم کی قیادت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کی جگہ سرفراز احمد ٹی ٹوئنٹی کے ساتھ ساتھ ون ڈے ٹیم کی بھی قیادت کریں گے۔ پاکستان سپر لیگ کے دوسرے سیزن کا افتتاحی میچ آج دبئی میں پشاور زلمی اور دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور فاسٹ بالر وسیم اکرم نے اپنے ساتھی بالر وقار یونس کے طنز کا جواب دینے کے لیے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر کا ہی سہارا لیا ہے۔ وقار یونس نے گزشتہ روز اپنی ٹویٹ میں وسیم اکرم کو بڑھتی عمر اور یادداشت کی خرابی کا تانا دیا تھا۔ جواب میں وسیم اکرم نے ٹویٹ کی کہ عمر کی بات ہے تو وہ اس کھیل میں وقار کو ہر بار ہرا سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹویٹر پر یہ پیغام دینے کے کچھ دیر بعد وسیم اکرم نے یہ ٹویٹ حذف کر دی۔ دہلی میں ہونے والے بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ میں آج پاکستان نے آسٹریلیا کو 147 رن سے شکست دے دی ہے۔ ادھر حیدرآباد میں انڈیا نے بنگلہ دیش کے خلاف پہلے اور واحد کرکٹ ٹیسٹ پہلے دن کھیل کے اختتام پر 3 وکٹوں کے نقصان پر 356 رنز بنائے ہیں۔ آج کے دن کی خاص بات انڈین کپتان وراٹ کوہلی اور مرلی وجے کی سینچریاں ہیں۔ مرلی وجے 108 اور چتیشور پجارا 83 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ دن کے اختتام پر کوہلی 111 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ نے فاسٹ بالر لسیت ملنگا کی آسٹریلیا کے خلاف 3 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کی سیریز کے اسکواڈ میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ ملنگا انجریز کے باعث طویل عرصے سے انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیل پائے تھے۔ ٹینس کے فیڈ کپ میں برطانیہ کی ہیدر واٹسن اور یوہانا کونٹا نے سنگلز مقابلے جیت کر لاتویا پر 2-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ انگلش فٹ بال ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین کریگ ڈائک نے فٹ بال ایسوسی ایشن کے پرانے ممبرز پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ فٹ بال کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔
کھیلوں کی خبریں پیش کی سبا ناز نے۔ پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب کا احوال ہم آپ تک براہ راست پہنچائیں گے۔ بی بی سی کے سپورٹس رپورٹر عبد الرشید شکور اس وقت دبئی سٹیڈیم میں موجود ہیں، لیکن یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کا، جو کہ پیش کر رہی ہیں فرحت جاوید۔
انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انڈین حکومت سے ضلع مظفر نگر میں 2013 میں ہونے والے فسادات میں اجتماعی ریپ کے مجرموں کو بلا تاخیر سزائیں دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ कीनिया की हाईकोर्ट ने सोमालिया की सरहद के करीब मौजूद दादाब नामी पनाहगुजीनों के कैंप को बंद करने का हुकूमती हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया है। अमरीकी सेनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नामजद किए जाने वाले सेनेटर जेफ सेशंस की बतौर अटर्नी जनरल तस्दीक कर दी है। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के नए सरबराह आज पहले गैर मुल्की दौरे पर तुर्की पहुंच रहे हैं। वो दौरे के दौरान शाम की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे सीजन का आगाज आज दुबई में हो रहा है। इफ्तिताही मैच पेशावर ज़ल्मई और दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। ये BBC उर्दू सर्विस है। सैरबीन, आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पाकिस्तान ने दावा किया है कि इंडिया के जनूबी इलाके में एक खुफिया जौहरी शहर तामीर किया जा रहा है। यह दावा दफ्तर खारजा के तर्जुमान नफीस सिकरिया ने अपनी हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में किया। तहम उन्होंने इस सिलसिले में मजीद कोई तफसील फराहम नहीं की। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक की रिपोर्ट।
दफ्तर खारजा के तर्जुमान का यह भी कहना था कि भारत का जंगी जुनून उरूज पर है और वो बैनुल बर्रे आजमी बैलिस्टिक मिसाइल भी बना रहा है, जिसकी वजह से खित्ते में जोहरी ताकत का तवाजुन बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरतेहाल में पाकिस्तान के पास अपने दिफा के लिए हमा वक्त तैयार रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि आलमी बरादरी को भारत के जोहरी हथियारों की तैयारी की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करनी चाहिए और वो भारत को एटमी हथियारों की तैयारी से रोकने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। वाज़ह रहे कि पाकिस्तान ने भारत की तरफ से एटमी हथियारों में इजाफे का मामला अक्वामे मुत्तहिदा में भी उठाया था। नफीस जकरिया का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान को दुनिया भर में तनहा करने के लिए अपने तई कोशिशें की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में होने वाली बहरी मशकों में रूस समेत दीगर ममालिक की शमूलियत इसका वाज़ह सबूत है। एक सवाल के जवाब में दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना था कि भारतीय अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जियां कर रही है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद शहरी हलाक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों पर अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के हवाले से नफीस जकरिया का कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत नई अमरीकी इंतजामिया के साथ रابطے में है। उन्होंने कहा कि अमरीका ने पाकिस्तानी शहरियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई और इस ज़मन में पाकिस्तान में अमरीकी सफारतखाने ने एक जामे प्लान भी तरतीब दिया है। 2 रोज कबल लंदन जाने वाली PIA के परवाज में होने वाले वाक़े के बारे में दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना था कि इस ज़मन में मजीद मालूमात हासिल की जा रही हैं। वाज़े रहे कि कौमी एयरलाइन की इस परवाज को बरतानवी हुकाम ने लंदन के हीथरो एयरपोर्ट पर उतरने के बजाय करीबी हवाई अड्डे पर लैंड करने की इजाज़त दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी हुकाम ने इस परवाज से एक शख्स को भी हिरासत में लिया था। शहजाद मलिक, BBC, इस्लामाबाद।
इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के तर्जुमान से दिल्ली में आज होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पाकिस्तान के इस इल्जाम पर उनका रद्देअमल मालूम किया गया तो उनका जवाब क्या था, ये पूछा मैंने नामवर सहाफी मुकेश कौशिक से जो इस ब्रीफिंग में मौजूद थे।
हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग में आज विकास स्वरूप से जब मैंने सवाल पोस्ट किया कि पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री का ये आरोप है कि भारत एक टॉप न्यूक्लियर सिटी कहीं सदर्न इंडिया में डेवलप कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुकेश ये पाकिस्तान की फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, उनके उनके जहन में बन पाए फिजूल का ख्याल है, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और लेकिन उन्होंने फिर चुटकी लेते हुए कहा कि लुक हु इज सेइंग व्हाट, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत न्यूक्लियर बैलेंस को बिगाड़ रहा है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने अपनी न्यूक्लियर और सिविल फैसिलिटीज का बंटवारा नहीं किया है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो प्लोरीफ्रेशन के मामले में जिसका रिकॉर्ड बेहद खराब है, पूरी दुनिया उसको जानती है, ये उनका रिस्पॉन्स था।
मुकेश, माजी में भी ऐसी बातें सामने आती रही हैं। अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में भी ये रिपोर्ट छपी थी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कर्नाटक रियासत में एटमी असलहे का एक शहर बना रही है, तो मजमूई तासुर है क्या इन खबरों के बारे में, क्या इनमें कोई सच्चाई है?
देखिए, सच्चाई कितनी है और इसमें कितना ये झूठ है, इस बात को कभी भी कोई लगभग ऑफिशियल लेवल पर तो कोई आपको बता नहीं पाएगा, क्योंकि अगर भारत कोई सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप कर रहा होगा तो मुझे तवक्को नहीं है इस बात की कि भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री या कि डिफेंस मिनिस्ट्री या पीएमओ इस बात को एक्सेप्ट करेगा, कबूल करेगा कि हम लोग या वाकई ऐसा एक कोई शहर डेवलप कर रहे हैं जहां पर हम थर्मो न्यूक्लियर बम बनाने वाले हैं। ये हर देश के एक सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अगर उसका कोई हिस्सा है तो वो खबरों में पढ़ सकते हैं वो लोग, वो जैसे कि रिसाला में आपने जिक्र किया, ये 2015-16 में फॉरेन पॉलिसी ने जो वहां के कबीलों को हटाने की बात कही थी कि वहां से कबीले हटाए जा रहे हैं, वहां पर बार बार लगाए जा रहे हैं, इस तरह की जो खबरें फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में थी वो 2015-16 की थी। मुझे हैरत इस बात की है कि दो साल पहले की इस रिपोर्ट को पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को कल पता चला है क्या? ये 2015-16 में उसको उठाना चाहिए था। ये कौन सा प्रोवोकेशन है पाकिस्तान का कि वो इस न्यूक्लियर इम्बैलेंस की बात, इस न्यूक्लियर टॉप न्यूक्लियर सिटी की बात आज कर रहे हैं? कि इसके पीछे डाइवर्शन ज्यादा है, वो न्यूक्लियर इशू को ज्यादा बड़ा करके दिखा रहे हैं, जबकि टेररिज्म इस सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा इशू है।
ये थे दिफाई उमूर पर नजर रखने वाले इंडिया के सहाफी मुकेश कौशिक। और अब कुछ जिक्र अफगानिस्तान का, जहां रेड क्रॉस के अमले पर कल जोसजान सूबे में हमले के बाद इदारे ने वहां अपनी सरगर्मियां रोक दी हैं। रेड क्रॉस के डायरेक्टर ऑपरेशंस ने कहा है कि इमदादी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, लेकिन फिलहाल हालात का जायजा लिया जा रहा है। बीबीसी के नामा निगारों के मरासलों का खुलासा सुनिए नाजिश जफर की जबानी।
इमदादी इदारा रेड क्रॉस अपने अमले पर हमले के वाके के बाद अफगानिस्तान में इमदादी काम रोक रहा है। बुध के रोज रेड क्रॉस के काफिले पर शुमाली सूबे जोसजान में घात लगाकर उस वक्त हमला किया गया जब वो बर्फानी तोदा गिरने से मुतासिर अफराद के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। हमले में 6 कारकुन हलाक हुए जबकि 2 कारकुन ताहाल लापता है। ICRC के डायरेक्टर ऑपरेशन डोमिनिक स्टिलहार्ट ने कहा है कि इदारा सरगर्मियां दोबारा जारी करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा।
अफगानिस्तान
2016 अफगानिस्तान के लिए इंतहाई बुरा साल गुजरा है, जिसके दौरान उसे बदतरीन तशद्दुद और इंसानी हमदर्दी के बहरान का सामना करना पड़ा है, और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि अपनी सरगर्मी जारी रखें और अफगानिस्तान में जंग से मुतासरा शहरी आबादी की इमदाद करें। इस वक्त हमने अपने ऑपरेशंस रोक दिए हैं। इस वक्त हमें जरूरत है कि हम हालात को बेहतर तरीके से समझें और जानें कि हुआ क्या, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, पस मंजर में संगीन इंसानी हमदर्दी का मामला है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरगर्मियां दोबारा जारी हों।
बरतानवी रेड क्रॉस के चीफ एग्जीक्यूटिव माइक एडमसन ने कहा है कि इमदादी कारकुनों की हलाकतों में तश्वीशनाक इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि ऐसे वाकयात से ऐसा लगता है कि हम उस मकाम पर आ गए हैं जहां इन लोगों की हलाकत एक मामूल बन गई है जिनको बैनुल अक्वामी जंगी कवानीन के तहत तहफ्फुज़ मिलना चाहिए। यह नाकाबिले कबूल है। हर हमले के बाद मुज़म्मतों का एक कोरस सामने आता है, लेकिन इन मुज़म्मतों पर कोई कान नहीं धरता। रेड क्रॉस के डायरेक्टर जनरल ईव डेकोर ने हमले के बाद रद्द अमल में शदीद सदमे का इजहार किया था।
मैं कहूंगा कि पहले पहल ये बिल्कुल नाकाबिले यकीन लगा। ये वो इलाका है जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं। ये बहुत बहुत तजर्बाकार साथी थे, और फिर ये पता चलना कि वो हमले में मारे गए बदतरीन खबर है, और सदमा इस बात का इदराक है कि यह वाकया अफगानिस्तान में हमारी सरगर्मी के लिए क्या मायने रखता है, अफगान अवाम के लिए क्या मायने रखता है, साथियों के लिए, खानदान के लिए क्या मायने रखता है। मुझे अब यकीन नहीं आ रहा कि लोग रेड क्रॉस और इसके अमले पर भी हमला करेंगे।
पुलिस के मुताबिक रेड क्रॉस के अमले पर हमला नाम निहाद दौलत इस्लामी की जानिब से किया गया। हलाक होने वाले 6 कारकुनों की लाशें मजार शरीफ पहुंचा दी गई हैं, जबकि 2 लापता कारकुनों की तलाश जारी है।
अमरीका में सेनेट की आर्म फोर्सेस की एक कमेटी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कार्रवाई सुनी है। वाशिंगटन में हमारे नामा निगार ब्रजेश उपाध्याय इस वक्त बराह रास्त फोन पर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, इस कमेटी में होने वाली कार्रवाई की क्या तफसीलात हैं?
जी, ये इस वक्त चल ही रही है ये सुनवाई, और इसमें जो आर्म सर्विसेज कमेटी, जो बेहद अहम कमेटी मानी जाती है सेनेट की, उसके सामने जनरल जॉन निकल्सन, जो अफगानिस्तान में जो अमरीकी इंटरनेशनल फोर्सेस के सरबरा हैं, उनके साथ सवाल जवाब हो रहे हैं। और उन्होंने जो 2-3 बातें कही हैं, पहले मैं उनका जिक्र कर दूं, अभी तक जो बातें हुई हैं कि एक तो उन्होंने कहा है कि उन्हें कई हजार और फौजियों की जरूरत है, जिससे कि अफगानिस्तान की जंग में जो एक स्टेलमेट बना हुआ है, जो मतलब की बात जस की तस हालत बनी हुई है, उसमें जीत हासिल करने के लिए ये जरूरी है। और एक खास तौर पर उन्होंने कहा कि वहां के जो एयरफोर्स हैं और जिससे कि एक तरह का एक अग्रेसिव वो एक कदम उठा सके, उसको बढ़ावा और देने की जरूरत है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि कोई भी जंग जीतना बेहद मुश्किल होता है जब आपके दुश्मन को पड़ोस के मुल्क में पनाह मिली हुई हो, और फिर कहा है कि हक्कानी नेटवर्क को अभी भी पाकिस्तान में महफूज पनाहगाह मिले हुए हैं, और पाकिस्तान के साथ रिश्तों में एक ताल्लुकात में एक मुकम्मल रिव्यू, एक होलिस्टिक रिव्यू लफ्ज का इस्तेमाल उन्होंने किया है कि उसकी जरूरत है इस वक्त। अफगानिस्तान पर ट्रंप इंतजामिया का क्या रुख होना चाहिए, इस पर इन दिनों वाशिंगटन में खासी बहस चल रही है और कई नामी गिरामी थिंक टैंकों ने एक रिपोर्ट पेश की है इंतजामिया को, जो पेंटागन, CIA सबके सामने गई है, जिसमें मशवरा दिया गया कि एक तो एक ये पैगाम देने की जरूरत है पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान को कि अमेरिका अभी तक पूरी तरह से उनके साथ है और इसको अपने अंजाम तक पहुंचाएगा ये जो मुहिम उन्होंने शुरू की है। और दूसरी बात जो बार बार निकल करके आ रही है वो है पाकिस्तान के साथ वाली बात कि पाकिस्तान को ये पैगाम देने की जरूरत है कि अगर उन्होंने उस तरह की कार्रवाई नहीं की जिस तरह की अमेरिका उनसे उम्मीद रखता है या अमेरिका की ख्वाहिश है उनसे, तो फिर अब पाकिस्तान को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये इस तरह का पैगाम वो देने की कोशिश करें। और यहाँ पर बस एक चीज और बताऊंगा कि अब से कुछ देर में अशरफ घनी जो सदर है अफगानिस्तान के, उनसे डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत होने जा रही है।
जी, ये थे वॉशिंगटन में BBC उर्दू के नामा निगार ब्रजेश उपाध्याय। और अब वक्त हुआ है आपकी टेलीफोन कॉल्स पर मबनी हमारे हफ्तावार प्रोग्राम आपकी बात का।
BBC उर्दू के तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम आपकी बात में सबर अहमद का सलाम। शुरुआत करते हैं हमारे सामने शोजेब की इस कॉल से, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से है, और ये बात कर रहे हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनके साथ मुस्लिम ममालिक पर लगाई गई सफरी पाबंदियों के हवाले से।
सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सात मुसलमान ममालिक के शहरियों अमरीका पर सफर पर पाबंदी लगाने के बारे में यही कहा जा सकता है कि ये फैसला बहुत गलत है और ये तस्वीर पर मबनी है, और साफ ये जाहिर है कि वो लोग ये समझते हैं कि शायद मुसलमान ही मुलविस हैं दहशतगर्दी में, या खसूसन इन सात मुसलमान ममालिक के शहरी ही दहशतगर्दी में मुलविस हैं, और इस तरह तमाम शहरियों पर पाबंदी लगा देना जाहिर है नाइंसाफी है।
इसी मौजू पर बात करते हुए सुबह पंजाब के शहर रावलपिंडी से कोमल कबीर।
मेरे ख्याल में ट्रंप की पॉलिसीज को पाकिस्तान में काफी तशवीश के निगाह से देखा जा रहा है। न सिर्फ हुकूमत इन पॉलिसीज का कोई मुनासिब रद्द अमल दे पा रही है, बल्कि वो पाकिस्तानी घराने जिनके अपने अमेरिका में मुकीम हैं, उन सब में भी एक अजीब खौफ और हिरास का आलम पाया जा रहा है। वो सब इस ख्याल से बेचैन है कि ट्रंप की इन इस्लाम मुखालिफ पॉलिसीज के पेश नजर उनके प्यारों का अमेरिका में क्या मुस्तकबिल होगा।
पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे सीजन का आगाज आज से हो चुका है, और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में नौजवानों का पसंदीदा तरीन खेल क्रिकेट है, और तकरीबन हर गली मोहल्ले में आपको नौजवान फारिग औकात में क्रिकेट खेलते ही नजर आते हैं। आइए सुनते हैं कि ये नौजवान सुपर लीग के बारे में क्या कहते हैं।
PSL की वजह से हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो उसको देखने को प्लान कर रहे होते हैं, सब लोग एक जगह पे बैठ के देखें, तो इस तरह से काफी फ्रेंड्स में भी गेट टुगेदर हो जाता है हम लोगों में। और दूसरा ये है कि बहुत ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि फाइनल लाहौर में आ रहा है, फाइनली क्रिकेट इज कमिंग होम, तो उसको भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, वो लोग भी आएंगे, तो जिस तरह से PCB की जो एफर्ट्स हैं, तो उस पर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, हम लोग खुश हैं।
मेरा नाम नकाश है और मेरा पंजाब से ताल्लुक है। पाकिस्तान में PSL जो है वो पाकिस्तान में होना चाहिए, सबसे जरूरी चीज जो मुझे लगती है दुबई की बजाय, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मुझे सुनने में आया कि फाइनल जो है PSL का वो पाकिस्तान में मोस्ट प्रोबेबली होगा, बहुत खुश हूँ। और मैं पेशावर जलमी को सपोर्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अफरीदी लाला जीतेगा, और मेरी पूरी सपोर्ट पेशावर जलमी के साथ है। बाकी टीमें भी बहुत अच्छी हैं, बहुत टफ कंपटीशन है।
आपने PSL के बारे में पुरजोश तासुरात सुने। चलते चलते सुबह बलूचिस्तान से एक सामे की अपने सुबह के वजीर आला से की गई दरखास्त।
जमाल खरोटी फरोटाबाद पैठा में मेरा वजीर आला बलूचिस्तान से ये दरख्वास्त है कि वो अपने इलाके को आवाम की खिदमत करे। ये तो खिदमत नहीं है कि बस खाली कागजी बात है, बाकी कुछ नहीं है। तो मेरा سردار ثناء اللہ صاحب سے یہ درخواست ہے کہ یہ غریبوں کا بھی کچھ خیال کیا کرو. غریب ایسے ہے کہ کوئی اس کا سنتا بھی نہیں ہے.
یہ تو تھے جمال اشتیاق خروٹی اور صبح بلوچستان ہی سے یہ اگلی کال. اور ہمارے یہ سامنے اپنے صوبے میں تعلیمی اداروں کی عمارتوں کی خستہ حالی کو بیان کرتے ہوئے وزیر تعلیم سے کیا شکایت کر رہے ہیں آپ بھی سنیے.
میں ذوالفقار علی ضلع ڈیرہ بگٹی گاؤں عبرہ سے بات کر رہا ہوں. میرے بیوی سے پہ شکایت یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں پچھلے ایک مہینے ہو گئے, ہم نے بات کیا, ہم نے ہمارے بات کو نشر کیوں نہیں کیا جا رہا ہے, کیوں ہمارے بات کو کیوں نشر کیا جا رہا ہے. ہم لہٰذا ہمارا وزیر تعلیم سے درخواست ہے کہ ہمارے یہاں سکول لگوائے نہ. ہمارے یہاں سکول ہے, ایک ہائی سکول ہے. یہاں سے جو آندھی سے اس کی دیواریں گر جاتے ہیں, بارش ہوتا ہے تو تین چار دن سکول کے اندر پانی رہتا ہے, نہ پڑھائی نہ کوئی سسٹم. ہمارا وزیر تعلیم سے درخواست ہے کہ ہمارے یہاں نیا سکول لگاؤ, لہذا ہم کو پڑھنے کا بہت شوق ہے.
حکومت پنجاب کی طرف سے معذور افراد کے لیے جاری کردہ خدمت کارڈ نہ ملنے پر حکومت سے مخاطب صبح پنجاب کے شہر رحیم یار خان سے ایک سامع کا بھیجا گیا پیغام.
طارق محمود بول رہا ہوں جی, اقبال. میں اس طرف گورنمنٹ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ نابینا اور دوسرے اسپیشل لوگوں کے لیے جو خدمت کارڈ کا پنجاب گورنمنٹ نے کہا تھا وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملے. پتہ نہیں کون لوگ ہیں جن کو یہ ملے, ہم تو محروم ہیں ابھی.
اگر آپ بی بی سی اردو کے کسی بھی پروڈیوسر, رپورٹر یا صحافی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر پوچھ سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا لیجیے.
سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آج سے دبئی میں پاکستان سپر لیگ کا آغاز ہو رہا ہے. گزشتہ برس کی طرح اس مرتبہ بھی سپر لیگ پاکستان سے باہر ہو رہی ہے. دبئی میں اس وقت موجود ہیں نامہ نگار عبدالرشید شکور. شکور, دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں کیا ماحول ہے؟ افتتاحی تقریبات کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟
جی, افتتاحی تقریب اب سے کچھ دیر پہلے شروع ہو چکی ہے. اس وقت وہ اپنے بھرپور انداز میں جاری ہے. رنگ برنگی جو لائٹس ہیں وہ یہاں پہ جگمگا رہی ہیں. اسٹیڈیم میں جو فنکار ہیں انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ہے. نجم سیٹھی صاحب نے جو پاکستان سپر لیگ کے چیئرمین ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا ہے. اس سے پہلے جو اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں متحدہ عرب امارات کے وزیر ثقافت شیخ المہیان بن مبارک المہیان, انہوں نے تقریر کی ہے. ابھی کچھ اور آئٹمس باقی ہیں. تو ایک رنگا رنگ تقریب کے ساتھ پاکستان سپر لیگ کا افتتاح ہو چکا ہے. اور اس تقریب کے بعد پھر اب جو میچ ہے افتتاحی میچ وہ کھیلا جانا بھی باقی ہے.
جی شکور, تو اس ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے والی ٹیموں کے بارے میں کچھ بتائیے گا.
جی, پہلے سال کی طرح اس بار بھی ٹیموں کی تعداد پانچ ہی رکھی گئی ہے, جن میں لاہور قلندر, اسلام آباد یونائٹیڈ, کراچی کنگز, کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی ہیں. پانچ ٹیمیں ہیں. دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم ہے جس نے پچھلے سال فائنل جیتا تھا اور وہی آج اپنا پہلا میچ کھیل رہی ہے پشاور زلمی کے خلاف. تو یہ پانچ ٹیمیں ہیں اس پاکستان سپر لیگ کی.
اور کن کن کھلاڑیوں کا زیادہ ذکر ہے, کن کھلاڑیوں پر نگاہ رکھنی چاہیے؟
بہت بڑا تعداد ہے, بہت نام ہے قابل ذکر کھلاڑیوں کے. اور شائقین کو جو ہے اس وقت انتظار ہے اس سپر لیگ میں جو 24 میچز یہاں پہ ہونے ہیں. اس میں کرس گیل کا جو ویسٹ انڈیز کے دھواں دار بیٹنگ کے لیے مشہور بیٹسمین ہیں, برینڈن میکیلم نیوزی لینڈ کے, وہ اس بار ان کی انٹری ہوئی ہے. وہ پہلی بار آئے ہیں پاکستان سپر لیگ کھیلنے کے لیے, بہت ہی دھواں دار انداز میں بیٹنگ کرتے ہیں. اسی طرح کمار سنگاکارا ہیں, دلی کا رتنا گلشن ہیں, نعیم سہلی ہیں, پاکستان سے شاہد آفریدی ہیں, تو ایک بڑی فہرست ہے جہانانہ انداز میں بیٹنگ کرنے والوں کی. اسی طرح بالنگ میں بھی قابل ذکر نام ہیں, تو ایک اچھا کمپٹیشن, ایک اچھے مقابلے کی ہم توقع کر سکتے ہیں اس پاکستان سپر لیگ میں.
شکور, تو کچھ ٹیموں میں آخری موقع پہ تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں, ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا؟
جی ہاں, یہ انٹرنیشنل جو کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ اپنے ملک کی نمائندگی کرنی ہے, تو اس کی وجہ سے پھر جو معاہدے ہوتے ہیں ان کو پھر وہ ختم کرنا پڑتا ہے. تو پاکستان سپر لیگ کو بھی اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے. انہوں نے جن کھلاڑیوں سے معاہدے کیے تھے ان میں سے 11 نے جو ہے وہ پہلے مرحلے میں جو ہے وہ پھر کہا کہ ہم نہیں آ سکتے, تو ان کی جو ہے ریپلیسمنٹ ہوئی ہے. تو یہ صورتحال تو ہوتی ہے, یہ مختلف لیگس میں بھی ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہوتی ہے یا پھر کھلاڑیوں کے فٹنس مسائل ان کے آڑے آ جاتے ہیں, تو انہیں پھر جو ہے مقابلے چھوڑنے پڑتے ہیں. تو پاکستان سپر لیگ میں بھی یہی کچھ ہوا ہے. یہاں ایک اور چیز جو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج سپر لیگ کا افتتاح ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے ہی ایک پاکستان کرکٹ کی جو ہے بڑی خبر جو ہے آج مارننگ میں صبح جو ہے وہ ہیڈ لائن بن گئی تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اظہر علی کی ایک جگہ ون ڈے کپتان مقرر کیا ہے سرفراز احمد کو. اظہر علی نے ون ڈے کی کپتانی چھوڑی اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ وہ ٹیسٹ ٹیم کی جو نئے کپتانی ہیں وہ بھی چھوڑ رہے ہیں. تو ایک ایسے موقع پر کہ جب پاکستان سپر لیگ شروع ہو رہی ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ کچھ دن انتظار کر سکتا تھا, لیکن آج ہی انہوں نے اتنا بڑا یہ اعلان کر ڈالا ہے.
جی مختصر ان شکور, کیا فائنل لاہور میں ہو سکے گا؟
یہ ایک بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ جو سیکیورٹی کے خدشات رہے ہیں پاکستان کے سلسلے میں, تو لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ پورا عزم ہے اور اس کا کہنا ہے کہ تمام طور جو خدشات ہیں اس کو انہوں نے مسترد کیا ہے, جس طرح کھلاڑیوں کے انٹرنیشنل فیڈریشن نے ظاہر کیے تھے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ ابھی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ فائنل ہر صورت میں, چاہے کوئی کھلاڑی غیر ملکی آئیں یا نہ آئیں, وہ 5 مارچ کو لاہور میں ہی ہوگا.
جی بہت شکریہ شکور. یہ تھے دبئی سے نامہ نگار عبد الرشید شکور. اور اب کچھ ذکر بلوچستان کا, جہاں ڈیرہ بگٹی میں سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن کیا ہے. فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے آئی ایس پی آر کے مطابق اس کاروائی کے دوران بھاری مقدار میں گولہ بارود برامد کیا گیا. دوسری جانب قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے مقامی میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے 113 آپریشنز کے دوران مبینہ طور پر 400 سے زائد افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
آئی ایس پی آر کے مطابق بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود ڈیرہ بگٹی میں سوئی قلعہ کے درنجن اور غازی نالہ کے علاقوں سے برامد کیے گئے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانے قائم تھے, جہاں ایف سی اور اساس دارے کے اہلکاروں نے مشترکہ سرچ آپریشن کیا, جس کے دوران 4 ٹن بارود, 5 دیسی ساختہ بم اور دیگر تقریبی مواد برامد کیے گئے. ڈیرہ بگٹی کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو شورش سے متاثر ہیں. تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں وہاں آلات میں بہتری آئی ہے. دوسری جانب قوم پرست جماعتوں کا کہنا ہے کہ ڈیرہ بگٹی اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کے علاوہ دیگر علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے آپریشنز جاری ہیں. اس حوالے سے بلوچ ریپبلکن پارٹی کے ترجمان شیرمات بگٹی کا ایک آڈیو بیان میں کہنا ہے,
سوئی کے شہر میں آرمی والوں نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے, وہاں لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں. اطلاعات یہ ہیں 8 سے 10 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا گیا, ان کو گھروں سے گھسیٹ کے نکالا گیا. اور اسی طرح کا آپریشن تربت میں بھی دوبارہ جاری کیا گیا. یہ خونی آپریشن پورے بلوچستان میں جاری ہے.
ایک اور قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے مقامی میڈیا کو گزشتہ ماہ یعنی جنوری میں سیکورٹی فورسز کے ہونے والے مبینہ آپریشنوں کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے. رپورٹ کے مطابق فورسز نے 113 سے زائد آپریشنز کیے, جن کے دوران 421 سے زائد افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کیا گیا. رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ گزشتہ ماہ 34 افراد کو ہلاک کیا گیا, جبکہ 28 تشدد زدہ لاشیں برامد ہوئی جن کی ہلاکت کے محرکات تاحال سامنے نہیں آ سکے. رپورٹ میں مختلف علاقوں میں 101 گھروں کو بھی نظر آتش کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے. رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے 43 افراد بازیاب بھی ہو گئے. حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار اللہ کاکڑ نے اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے.
یہ منتھلی رپورٹ جو شائع ہوئی ہے, ریلیز ہوئی ہے, اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. فورسز جہاں آپریشن کرتی ہیں اس کے اعداد و شمار حکومت کے پاس ہوتی ہیں, اور ایسی کوئی اعداد و شمار جو یہ تعداد بتا رہے ہیں اس طرح کے آپریشنز ہمارے یہاں نہیں ہوئے.
حکومت کے ترجمان کے مطابق ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ان پر بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
کراچی میں ایک بین الاقوامی جریدے کراتزیا نے اپنے پاکستانی ایڈیشن کی اشاعت کا باقاعدہ آغاز کیا ہے. کراتزیا پاکستان میں آنے والا تیسرا عالمی جریدہ ہے، جبکہ اس سے پہلے ہیلو اور اوکے بھی اپنے مقامی ایڈیشنز شائع کر رہے ہیں. پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہلے ہی کئی مقامی فیشن میگزینز موجود ہیں، کیا اس طرح کے ایک اور جریدے کی جگہ ہے؟ اس بارے میں سنتے ہیں کراچی سے حسن کاظمی کی رپورٹ.
کراتزیا 1938 میں اٹلی سے نکلنا شروع ہوا تھا اور اب تک اس کے دنیا بھر سے 25 ایڈیشن شائع ہو رہے ہیں. اس میگزین کے ایڈیٹر ان چیف زہرا سیف اللہ نے بی بی سی کو بتایا کہ اس سے پہلے جو دو عالمی سطح کے میگزین یعنی ہیلو اور اوکے پاکستان میں آئے ہیں، وہ بنیادی طور پر طرز زندگی اور نامور شخصیات جیسے کھلاڑی، سیاستدان اور اداکار وغیرہ کے بارے میں مہانامی ہیں، جبکہ یہ میگزین نہ صرف 15 روزہ ہے بلکہ روزمرہ فیشن کے بارے میں ہے جو اس سے پہلے پاکستان میں نہیں تھا. سوال یہ ہے کہ اس طرح کے میگزین کتنے لوگوں تک پہنچتے ہیں اور آخر کماتے کیسے ہیں؟ اس بارے میں زہرا سیف اللہ کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے ہیلو میگزین شروع کیا تھا تو اس میں صرف 20 یا 30 اشتہار ہی ہوتے تھے اور اب اس میں ہر ماہ 80 سے 90 اشتہار ہوتے ہیں، جبکہ اس کی اشاعت 18,000 سے بڑھ کر 40,000 ماہانہ تک یعنی 2 گنا سے زیادہ ہو چکی ہے. تو اگر یہ کامیاب کاروبار نہیں ہوتا تو اسے اشتہار نہیں ملتے اور دوسرا میگزین بھی نہیں شروع کیا جاتا.
انٹرنیشنلی بہت فائدہ ہے کہ ایسا بڑا نام گراتزیا جیسا یا ہیلو جیسا ہماری مارکیٹ میں آنا چاہ رہا ہے. اتنے ریناؤنڈ پبلشنگ ہاؤسز ہماری مارکیٹ میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. اس سے یہ بھی ہوگا کہ آگے جا کے ڈیزائن ہاؤسز بھی شاید ان کے لیے بھی دروازے کھلے، جس طرح ایل وی ایم ایچ ہے یا یو نو گوچی، فینڈی، لوئی وٹون، یہ ساری جو برانڈز ہیں جو پاکستانی جن سے کوائٹ فیملیئر ہیں. ہو سکتا ہے دس ول بی اے اسٹیپنگ اسٹون،
کیونکہ اس طرح کے میگزین عالمی فیشن مارکیٹ کے لیے ایک دریچے کا کام کرتے ہیں.
ساری جو ہماری اس وقت مارکیٹ ہے وہ کیٹر کر رہی ہے ٹو برائڈلز اینڈ ویڈنگ ویئر. دیر از نو مارکیٹ رائٹ ناؤ جو ایک اسٹریٹ اسٹائل یا ایکسیسیبل فیشن کے بارے میں بات کر رہی ہو. سو آئی تھنک فار دیٹ ایسپیکٹ گراتزیا از گوئنگ ٹو بی اے گیم چینجر. وہ ایک عام لڑکی کے لیے ہے جو ہر وقت وہ کیا پہنے، فیشن میں کیا ہے، نئے ڈیزائنز کیا ہیں، جو ایک انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ٹرینڈ کیا ہے اس وقت جو ہم پاکستان میں بھی پہن سکتے ہیں، اڈاپٹ کر سکتے ہیں لوکلی.
زہرا سیف اللہ کی بات سے معروف ڈیزائنر حسن شہریار یاسین بھی اتفاق کرتے ہیں. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا
2005 کے بعد جب سے کوٹا سسٹم ختم ہوا ہے، یہ سینرجی آف ڈیزائن اینڈ آف ٹیکسٹائل میل کو اکٹھا لانا اور ان کو کام کر کے ایک ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ بنانا بہت ضروری ہے، مگر اس ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہمیں دنیا میں جب تک ہمارا یہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ باہر ایکسپوز نہ ہو.
حسن شہریار یاسین نے کہا کہ اس طرح کے جریدے سے فیشن کے کاروبار میں بہت فائدہ ہوتا ہے.
ہمارا فیشن اسی انہی میگزین کی وجہ سے باہر بھی جاتا ہے. جب ایسے میگزین آئے تھے جیسے کہ گراتزیا ہو گیا، ہیلو میگزین ہو گیا، اوکے میگزین ہو گیا، ان کے پاس کراس کلچرل پبلیکیشن بھی ہوتی ہیں. Obviously, اب ہر میگزین میں دیکھیں گے کہ تقریباً 20 سے 30% جو ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل فیشن ہوتا ہے. اس کے انٹرنیشنل فیشن میں آپ بہت سی ایسی چیزیں دیکھیں گی جو گراتزیا کا ہوگا، دوسرے لوگوں کے فیشن بھی جو ہے اسی چینل کی وجہ سے آگے بڑھیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی فیشن انڈسٹری کو آگے لے کے جانے کے لیے اور ان میگزین کی وجہ سے یہ نہ صرف ایکسپوز ہوگا تھرو اے پراپر چینل، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے.
پاکستان میں فیشن کی صنعت گزشتہ کئی سالوں سے ترقی کی منازل طے کر رہی ہے اور پاکستان فیشن اب دنیا کے کئی ممالک میں برآمد بھی کیا جا رہا ہے، جس کی تازہ مثال برطانیہ، امریکہ اور دبئی میں پاکستانی ڈیزائنرز کی جانب سے تواتر کے ساتھ ہونے والے فیشن ویک ہیں. ایسے میں تیسرے بین الاقوامی جریدے کا پاکستان میں آنا بہرحال خوشائن کہا جائے گا. حسن کاظمی، بی بی سی، کراچی.
اور اب ایک نظر ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ایک خبر پر. یہ خبر 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملوں کے منصوبہ ساز خالد شیخ محمد کے خط کے بارے میں ہے. خالد شیخ نے یہ خط امریکی صدر باراک اوباما کو تحریر کیا تھا اور اس میں انہوں نے امریکہ کو 9/11 حملوں کا مورد الزام ٹھہرایا تھا. 18 صفحوں پر مشتمل اس خط کو 18 جنوری 2015 میں تحریر کیا گیا تھا، لیکن ایک فوجی جج کے حکم کے بعد یہ خط اوباما کی صدارت کے آخری دنوں میں گوانتنامو بے جیل سے وائٹ ہاؤس بھیجا گیا. کویت میں پیدا ہونے والے پاکستانی خالد شیخ محمد نے اپنے خط میں امریکہ کی دنیا کے مختلف ملکوں میں کی جانے والی مداخلت کی نشاندہی کی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھے سہیل حلیم. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض سر انجام دے رہی تھی لیزا ہائک، جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا اسرار الحق نے. یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ فرحت جاوید سے.
انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انڈین حکومت سے ضلع مظفر نگر میں 2013 میں ہونے والے فسادات میں اجتماعی ریپ کے مجرموں کو بلا تاخیر سزائیں دینے کا مطالبہ کیا ہے. امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے نئے سربراہ آج پہلے غیر ملکی دورے پر ترکی پہنچے ہیں. وہ شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جنگی حکمت عملی پر بات چیت کریں گے. کینیا کی ہائی کورٹ نے صومالیہ کی سرحد کے قریب موجود داداب نامی پناہ گزینوں کے کیمپ کو بند کرنے کا حکومتی حکم غیر قانونی قرار دے دیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ انڈیا اپنے جنوبی علاقے میں نیوکلیئر سٹی بنا رہا ہے جس میں بڑی تعداد میں جوہری ہتھیار رکھے جا رہے ہیں. پاکستان سپر لیگ کے دوسرے سیزن کا آغاز آج دبئی میں ہو رہا ہے. افتتاحی میچ پشاور زلمی اور دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.